بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن رجاء بن سالم السحيمي حفظه الله. كسبياري ورعزيم رسالة شرح كدرس جاريه اور ہم پہنچے تھے اس باب پر بات کرتے ہوئے، ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، افراد اور جماعتوں کے متعلق بعض ضابط جن کو مد نظر رکھنا واجب ہے، اس پر بات کر رہے تھے. اور شیخ صاحب نے دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا. نمبر ایک، من یجب تکریمهم، جن کا احترام اور اکرام کرنا واجب ہے، ان میں سر فہرست پہ نمبر پہ الرسل الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ذکر فرمایا. دوسرے نمبر پہ صحابۃ الکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تیسرے نمبر پہ التابعین لهم بإحسان من التابعین الذين ادرکوا صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تین قسم کے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا اکرام، ان کی تعظیم اور احترام واجب ہے، اور صحابہ اکرام ان کے بعد، ان کے جانشین، ان کی تعظیم اور ان کا احترام، ان کا اکرام کرنا بھی واجب ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کے متبعین، ان کے جانشین التابعین، اور پھر ان کے بعد میں آنے والے بہترین تین زمانے کے لوگ جو ہیں، جو کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. آج کی نشست میں دوسرے قسم کے لوگوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، من یجوز نقدهم وتجریحهم وتحذیر الناس من ضررهم. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، چاہے افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، جن کی تنقید اور تجریح اور جرح کرنا جائز ہے، اور لوگوں کو ان سے آگاہ اور تنبیہ کرنا بھی جائز ہے، اور لوگوں کو ان کے ضرر سے، نقصان سے تنبیہ اور آگاہ کرنا بھی جائز ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی تنقید کی جاتی ہے، جن کی جرح کی جاتی ہے، چاہے افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، اور لوگوں کو ان کے ضرر اور ان کے نقصان سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے اور تحذیر کی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے. یہ کون ہیں لوگ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اولا پہلے نمبر پہ، ویجوز بل یجب الکلام فی اہل البدع، پہلے نمبر پہ اہل بدعت پر کلام کرنا، یعنی ان کی تنقید اور تجریح کرنا، ان کا رد کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. والتحذیر منہم، اور ان سے تحذیر و تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا ان سے، اور ومن بدعہم، اور ان کی بدعت سے بھی تحذیر کرنا اور تنبیہ کرنا. اہل بدعت بدعت ہے، اور اہل بدعت ہے دونوں سے، یعنی کہ بدعت کا رد تو کیا، اہل بدعت کا رد نہیں کیا، یہ غلط ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. بدعت اور اہل بدعت کا رد افراداً و جماعات، چاہے یہ اہل بدعت بدعت کرنے والے افراد ہوں یا جماعت کی شکل میں ہوں. الماضون منهم والحاضرون، چاہے یہ گزر چکے ہوں یا دور حاضر میں موجود ہوں، ان سب کا، سب کی تنقید کی جاتی ہے، تجریح کی جاتی ہے، یعنی رد کیا جاتا ہے. من ان میں سے الخوارج والروافض والجہمیہ والمرجئہ والکرامیہ واہل الکلام، آخر تک خوارج سب سے پہلا گروہ، جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی, خروج کیا اور اہل سنت جماعت سے خارج ہو گئے. سب سے پہلی جماعت, اور ان کا سردار, ان کا سب سے بڑا باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کے پیٹھ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, ان کے حلق سے نہیں اترے گا. تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے, لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ الخوارج والروافض. خوارج کسی بھی زمانے کے ہوں, کل کے زمانے کے ہوں جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی, یا بعد میں آنے والے زمانے کے, یا ہمارے آج کے زمانے میں دور حاضر میں جو خوارج موجود ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. ابن ملجم اور ان کا گروہ مر چکا ہے, مٹ چکا ہے, لیکن ان کے نظریات, ان کے عقائد آج بھی زندہ ہیں اور رہیں گے. حق اور باطل کی جنگ رہے گی, ایمان اور کفر کی جنگ رہے گی, توحید اور شرک کی جنگ رہے گی, سنت اور بدعت کی جنگ رہے گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو گزر گئے ہیں, جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رد کرنا ہے, جو موجود ہیں ان کا بھی رد کرنا ہے, اور یہی عین انصاف کا تقاضا ہے. والروافض اور رافضی, اور یہ دوسرا گروہ اس امت سے جدا ہوا ہے. خوارج کے بعد مسلمان سب ایک تھے, ایک ہی جان تھے, ایک ہی امت تھے, کن میں اختلاف نہیں تھا. اصول میں پورے مسئلہ میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی قسم کے لوگ تھے, سب ایک ساتھ تھے, ایک دوسرے کا احترام بھی باقی تھا, محبت بھی باقی تھی, اور دفاع بھی کرتے تھے ایک دوسرے کا. اختلاف بھی ہے اور دفاع بھی ہے, کیونکہ جو اختلاف ہوا ہے وہ ایک اجتہادی اختلاف سمجھا گیا ہے, دلائل کو سمجھنے میں اختلاف سمجھا گیا, دلائل کو نہ پہنچنے کی وجہ سے, دلائل کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے. لیکن دل پاک ہیں, ایمان عروج پہ ہے, تقوی عروج پہ ہے, اور ایک دوسرے سے محبت بھی ہے, کوئی انتقام کی بات نہیں, کوئی دل میں بغض نفرت نہیں, کسی کے اندھی تقلید نہیں, منہج بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح سمجھ ہے, جو انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل کیا اور یہ سمجھ پائی ہے. اس لیے ان کے دل بھی متفق تھے, ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے پر بد اور غلط طریقے سے نہیں چلتی تھیں, ان کے ہاتھ بھی ایک دوسرے پر نہیں اٹھے, کیونکہ دلوں کے جڑے ہوئے تھے. تو روافض نکلے اور انہوں نے خود اس جماعت سے اور ان مسلمانوں سے جدائی کی, حاصل کی اور الگ ہو گئے, اور باقی جو رہے وہ اہل سنت, کیونکہ خوارج جو روافض اہل بدعت میں سے ہیں. جب بدعتی الگ ہوئے تو مسلمانوں میں سے انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں, تو جو بچے وہ اہل سنت بچے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں الخوارج والروافض. روافض کو کیوں روافض کہا گیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ گئے تھے شیعوں میں سے, اور انہوں نے یہ کہا امام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ ابو بکر عمر سے برات کا اعلان کریں کہ میں ان سے بری ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب یعنی میرے نانا کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر ہیں, ان سے میں کیسے برات کا اظہار کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے امام صاحب کے اس رد میں, بلکہ ان امام صاحب ان سے یعنی سختی سے پیش آئے, انہوں نے جواباً یہ کہا کہ آپ ہمارے امام ہی نہیں ہیں. اور اس دن سے شیعہ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک زیدی جو امام زید بن علی کے متبعین باقی رہے ان کی بات کو مانا، دوسرے قسم کے رافضی کہلائے جنہوں نے امام زید بن علی کی بات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. رفض ترک کرنے سے ہے، چھوڑ دینے سے ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں حق کو چھوڑنے والے ہیں، اس لیے ان کو روافض کہا گیا ہے. تو روافض چھوڑنے والے، ترک کرنے والے. سچ بات یہی ہے کہ حق کو بھی انہوں نے ترک کیا ہے اور سنت کو انہوں نے ترک کیا ہے، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو انہوں نے ترک کیا ہے، رسول و جماعت کے منہج کو ترک کیا ہے، توحید کو ترک کیا ہے، سنت کو ترک کیا ہے، صحیح منہج کو ترک کیا ہے، صحابہ کرام کو ترک کیا ہے، بلکہ آل بیت کو صحیح اگر حق کہا جائے تو یہ ظاہری اتباع حقیقتاً باطن میں بغض و نفرت ہے. یعنی سیدنا علی سے محبت نہیں ہے بلکہ سیدنا معاویہ سے نفرت ہے، اور اس لیے سیدنا علی اور آل بیت کی محبت کو ایک دیوار بنا کر ان کے پیچھے اپنے یہ سارے چال چلتے رہے. اس وقت دین کے سب سے بڑے دشمن یہودی نہیں ہیں، یہ رافضی ہے. دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن اس وقت، اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی نقصان روافض نے مسلمانوں کو اور اسلام کو دیا ہے، اتنی نقصان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یا کسی اور ہندو نے نہیں دیا ہے. کسی کافر نے بھی جرت نہیں کی کہ حجر اسود کو کعبے سے اکھاڑ کر اسے لے جائے. کسی نے یہ جرت نہیں کی کافروں میں سے کہ حج کے موقع پر حاجیوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، احرام کی حالت میں، بیت الحرام میں، احرام کی حالت میں، بلد الحرام میں، اس ماں کو قتل عام کرے، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں کو بھی دفن کر دیا مسلمانوں کی لاشوں سے، اور جو خزانے تھے وہ بھی لوٹ کر لے گئے، اور حجر اسود کو بھی لوٹ کر لے گئے. یعنی حجر اسود کو لوٹیرے کبھی سنے آپ نے؟ کبھی کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ روافض کے کام ہے. تو خوارج ہوں یا روافض ہوں، والجہمی تیسرے نمبر پہ، جہمی جہم بن صفوان کی تقلید کرنے والے، جو اسماء و صفات کی تعطیل کا مذہب اور نظریہ لے کے ہیں. سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی تعطیل کی ہے، انکار کیا ہے، جہم بن صفوان ہے. مسلمانوں میں سے یہ عقیدہ پہلے بھی موجود تھا دوسرے مذاہب میں، لیکن سب سے پہلے اگر کسی مسلمان نے، یعنی کلمہ پڑھنے والے شخص نے اس عقیدے کو ظاہر کیا ہے اور مسلمانوں میں عام کیا ہے اس باطل عقیدے کو، وہ جہم بن صفوان ہے. جبر کا عقیدہ بھی یہی شخص لے کے آیا ہے. ارجاء کا عقیدہ بھی، یعنی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہی شخص لے کے آیا ہے. اور فناء الجنت والنار، دوزخ اور جنت کے فنا ہونے کا بھی بدعقیدگی، یہی شخص لے کے آیا ہے. الغرض جہم بن صفوان کی طرف جہمیہ کا فرقہ منسوب ہے، اور کل بھی ان گروہوں کا رد کیا جاتا تھا، آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جو ان باطل اور بدعتی گروہوں کا رد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر شاہ صاحب والمرجیہ، مرجیہ بھی جہمیوں کے ایک گروہ ہے جو باقی نظریات میں تو اختلاف رکھتے ہیں جہمیوں سے، لیکن بعض نظریات میں اتفاق رکھتے، جیسا کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا، کہ ایمان صرف زبان کا قول ہے یا دل سے تصدیق ہی کافی ہے. بلکہ مرجیہ کی مختلف قسمیں ہیں، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں دل سے معرفت کافی ہے، بعض کہتے ہیں دل سے تصدیق نہ. معرفت اور تصدیق کیا فرق ہے؟ معرفت میں صرف جاننا کافی ہے، تصدیق میں یقین رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نہیں، دل سے یقین و زبان پہ اقرار بھی ہو. بعض مرجیہ کہتے ہیں نہیں، جیسے کہ آگے فرشہ صفحہ والکرامیہ، یہ بھی مرجیہ میں سے ہے. کرامیہ یہ محمد بن کرام السجستانی کے تقلید کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ایمان صرف زبان کا قول ہے بس، ایمان کا تعلق نہ تو دل سے ہے، نہ عمل سے ہے، نہ جسم کے کسی حصے سے ہے. عجب سی بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ بھی مرجیہ میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایمان کو، عمل کو بھی خارج کر دیا، بلکہ دل کی تصدیق کو بھی خارج کر دیا. یہ تو یعنی ڈبل مرجی سمجھ لیں آپ، الکرامیہ یعنی صرف زبان سے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ زبان سے تو وہ مومن ہے، پکا مومن ہے. تو مرافقین کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کیا ہے ان کے نزدیک؟ جہم بن صفوان کے نزدیک اگر کسی نے اپنے رب کو معرفت دل سے جانے وہ کافی ہے. فرعون کیا ہے؟ پھر مومن ہے کہ نہیں ان کے نزدیک؟ ابلیس کیا ہے؟ جانتے تھے معرفت تھی کہ نہیں اپنے رب کی؟ کیونکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ معرفت یعنی اسے ایمان کہتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. یعنی علماء سلف نے خاموشی اختیار نہیں کی. یہ نہیں کہ ٹھیک یار امت ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یار خاموشی اختیار کرو ابھی وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. دشمنان اسلام پہلے دن سے یعنی بلکہ وحی نازل ہونے سے پہلے بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کہیں پہ موجود تھے اگر ان کو بھی ستایا جاتا تھا ان کے خلاف بھی کاروائی کی جاتی تھی. یہاں پر دیکھیں آپ یعنی یہ جو موجودہ نصرانیت ہے یہ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ المسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں. کوئی تعلیم باقی نہیں رہی. پورے دین کو مسخ کر دیا لوگوں نے اور سینٹ پال کی باتوں کو لے کے انہوں نے جو یہودی تھا جو ان مومنوں کو جو نصرانی مومن تھے ان کو قید بھی کرتا تھا اور خود جیلر تھا ان کا سب سے بڑا جس کے اتنا ظالم شخص تھا سینٹ پال جو ہے جو خاص مقرر کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے جو نصارہ مومنوں کو طرح طرح کے عذاب دیتا تھا. آخر تنگ آ گیا وہ اپنے دین سے نہ ہٹے تو ترکیب سوچی. صبح آیا اور کہا میں نے رات کو خواب میں میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام رحمۃ اللہ تو میں اس پر ایمان لے کے آیا ہوں. آج سے میں خود نصرانی بن گیا ہوں. ان کو آزاد کیا لیکن دین کا کوئی چیز چھوڑی نہیں. یعنی ان مومنوں میں توحید کا عقیدہ موجود تھا. یہ ٹرینیٹی کون لے کے آیا؟ سینٹ پال لے کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے ان میں موجود یہ بات نہیں تھی. مومن تھے یہ شخص لے کے آیا. ان میں بھی پھر گروپ ہوئے اور جو میں مومن باقی رہے ہیں سب کو قتل کر دیا. جو باقی رہے اس کے متبعین رہے اور پھر اس کے تقلید کرنے والے اور بعد میں یہ جو موجودہ کرسچینٹی آپ دیکھتے ہیں سب سینٹ پال کی تعلیمات ہیں جس کی خود گواہی آج کے کرسچن بھی دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض تو پہلے دن سے اہل کفر اور اہل ایمان کی جنگ موجود ہے. تو یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں یہود و نصارہ دروازے پر ہم سب متحد ہو جائیں اور اہل بدعت کو بدعتی نہ کہو. ہم سب مسلمان ہیں سب ایک ہی جان ہیں سب ایک ہی امت ہے. میرے بھائی پہلے دن سے لے کے آج تک اہل کفر سے جنگ بھی رہی ہے جب اس کی طاقت رہی ہے اور اہل بدعت سے جنگ بھی رہی ہے اور ہمیشہ رہی ہے. وہ جہاد تلوار سے تھا کافروں کا، یہ جہاد علم سے تھا اور آج بھی موجود ہوتا ہے قیامت موجود رہے گا. جب جہاد کی بات مطلقاً کی جائے دونوں شامل ہیں. الجہاد باللسان والجہاد بالسنان. تلوار سے بھی جہاد کیا جاتا ہے زبان سے بھی جہاد ہے. زبان سے علماء کرتے ہیں تلوار سے اپنے بازو سے ہر مسلمان جو اس کی طاقت رکھتا ہے وہ کرتا ہے. الغرض تو اہل نفاق اور اہل بدعت کا جہاد علم سے کیا جاتا ہے قلم سے کیا جاتا ہے اور اہل کفر کا جہاد جو ہے اہل کفر سے جہاد جو ہے وہ تلوار سے کیا جاتا ہے. اچھا وہ اہل الکلام اور اہل کلام کا رد بھی کیا ہے. اہل کلام یہ وہ لوگ اسے ان کو کیوں اہل کلام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نئی چیز نہیں لے کے بلکہ صرف کلام ہی زیادہ کرتے رہے اور صرف اپنی باتوں سے ہی شریعت کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم بہترین طریقے سے شریعت پہ ہم بات کریں گے. صرف کلام ہی کرتے رہے شریعت کو نقصان ہی پہنچاتے رہے اور جو اصل تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام صلی اللہ کی ان تعلیمات سے ہٹ کر ایک اور راستہ نکالا جو منہج سلف سے بالکل ٹکرانے والا راستہ تھا اور اسے علم الکلام کی بنیاد پر لوگوں میں عام کرنا شروع کیا. اور اہل الکلام جتنے بھی آج صوفی موجود ہیں وہ اہل الکلام سے ان کے جتنے علماء ہیں ان کی بنیادی تعلیمات میں علم الکلام لازمی ہے. جیسے عربی زبان لازمی ہے علم الکلام بھی لازمی ہے. عقیدہ سب سے آخر بعد میں پڑھتے تو پڑھتے لیکن علم الکلام ان کی بنیادی نصاب میں ہے. اور اہل الکلام کی مذمت پہلے بھی کی گئی ہے علماء آج تک کرتے آ رہے ہیں چاہے افراد ہوں یا جماعتیں ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں الذین جرهم علم الکلام الى عقائد فاسده. وہ اہل کلام جن کو علم الکلام نے باطل عقیدے کی طرف کھینچا. مثل جیسا کہ مثال کے طور پر تعطیل صفات اللہ او بعضها. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا یا بعض صفات کا چاہے سارے صفات ہوں یا بعض ہوں. کس نے یعنی کس کی وجہ سے ان لوگوں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کیا یا صفات کا انکار کیا؟ علم الکلام ہے. نصوص کی طرف نہیں گئے. واضح آیات ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. واضح احادیث ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن نہیں, ہماری عقل نہیں مانتی. تشبیہ لازم آتی ہے تو تعطیل بھی لازم آئی ہے. فَهَؤُلَاءِ يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُمْ وَمِنْ كُتُبِهِمْ, ایسے لوگوں سے تحذیر کرنا, تنبیہ کرنا واجب ہے, ان کی کتابوں سے بھی تحذیر تنبیہ کرنا واجب ہے. وَكَذَلِكَ مَنْ سَرَ عَلَى نَهْجِهِمْ, اور ہر وہ شخص جو ان کے منہج, ان کے راستے پر چلتا ہے, من الفرقی او الجماعات المعاصرہ, چاہے وہ فرقی یا جماعتیں دور حاضر میں موجود ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں, علم الکلام یا ان میں سے جتنی بھی جن اہل بدعت کا ذکر ہوا ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی تحذیر و تنبیہ کرنی چاہیے. ممن باین اہل التوحید والسنہ ونابذہم, ان میں سے اہل بدع کی تحذیر اور تنبیہ کرنی ہے جنہوں نے اہل سنت اہل توحید اہل سنت سے جدائی اختیار کی, مباینہ یعنی الگ ہوئے, ونابذہم اور ان کے خلاف ان کو مخالفت بھی کی, وجانب مناہجہم اور ان کے جو مناہج تھے اہل توحید اہل سنت کے ان سے دوری اختیار کی, بل حاربہا بلکہ ان کے خلاف جنگ بھی کی, ونفر عنہا وعن اہلہا بلکہ ان سے اور ان اہل توحید اہل سنت سے لوگوں کو دور بھی کیا اور نفرت بھی دلائی تاکہ لوگ اس حق منہج سے دور ہو جائیں. ویلحق بہم, اور ان میں وہ بھی لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں یعنی جن سے اب ہم تحذیر کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں اہل بدعت میں سے, ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں یا شامل کر دیا جاتا ہے. من یناصرہم ویدافع عنہم ویذکر محاسنہم, تین چیزیں, ہر وہ شخص یا ہر وہ گروہ جو اہل بدعت میں, جو اہل الکلام بھی شامل ہیں, ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے اس تحذیر میں جو ان کی نصرت کرتا ہے اہل بدعت کی, یا ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. ویذکر محاسنہم ویشید بها ویشید بشخصیات مزعمائهم, اور ان باطل مناہج باطل عقائد اور ان باطل گروہ اہل بدعت کہ وہ ان کو سراہتا بھی ہے یا ان کے بعض علماء یا لیڈروں کو بھی سراہتا ہے, وہ بھی ان میں شامل کر دیا جاتا ہے. وقد يفضل مناهجهم على منهج اہل التوحید والسنة والجماعة, بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو تفضیل کرتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں ان اہل باطل بدعت کے مناہج کو اہل توحید اور سنت جماعت کے منہج پر, کہتے ہیں کہ منہج بہتر ہے, اور یہ جو اہل سنت آپ کو کہتے ہیں حقیقت ہیں, یہ حشوی ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ مدخل, یہ مختلف نام لے کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں حق سے. تو پہلے قسم کے لوگ اہل بدعت ہیں, چاہے افراد ہو جماعات ہو, کوئی بھی بدعت ہو, چاہے وہ خوارج روافض جہمی مرجی کرمی اہل کلام اہل تصوف جتنے بھی اہل بدعت موجود ہیں, ان کی نشانی کیا ہے آخر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ممن باین اہل التوحید والسنہ ونابذہم, جنہوں نے جدائی اختیار کی اہل سنت اہل توحید اہل سنت سے, خود ہٹے ہیں, اہل توحید اپنی منہج پر قائم ہے, صراط مستقیم پر قائم ہے, کل بھی قائم تھے, آج بھی قائم ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ خود ہٹ رہے ہیں, یہ تو بلا رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں, دیکھیں رد اپنی جگہ پہ ہے, نصیحت بھی کر رہے ہیں, مسائل کھول کو کا بیان بھی کر رہے ہیں, اور واللہ ان کے جرح کرنے میں, ان کے رد کرنے میں انہی کے لیے خیر ہے. بعض لوگ مر گئے ہیں لیکن آج تک بھی ان کے گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے, جو بدعقیدگیاں چھوڑ گئے ہیں آج بھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں, ان سب قتل کا گناہ کا حصہ اس شخص کو بھی پہنچ رہا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. یعنی امت دنیا میں دیکھیں کتنے قتل ہوئے ہیں اور کتنے قتل ہوں گے. تو جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے, لوگ اس بدعت پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ شخص مر جاتا ہے, اب اس کے نام اعمال میں سب کے گناہ بھی جا رہے ہیں, کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ اہل سنت جماعت والے جب ان سے تحذیر کرتے ہیں, اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں کم سے کم ان کے گناہ سے تو وہ بچ گئے نا, سبحان اللہ. دوسرے قسم کے لوگ, ثانیاً دوسرے قسم کے لوگ جن سے تحذیر اور جن کا رد کرنا واجب ہے, الرواۃ والشہود, راوی اور گواہ, حدیث کے راوی جو ہیں اور گواہ. اذا كانوا مجروحین, جب وہ مجروح ہوں, جب ان پر جرح کی گئی ہو, جاز جرحهم, جب کہ وہ مجروح ہوں یعنی ان میں کوئی خرابی ہو, کوئی علت ہو, ان کو جرح کرنا جائز ہے باجماع المسلمین, اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا. بل هو واجب, بلکہ ان کے جرح کرنا جن میں کوئی نقص, کوئی خرابی ہو, جو روایت کے لائق نہ ہو, جو گواہی کے لائق نہ ہو, اس کے جرح کرنا, اس کا رد کرنا جائز ہے, اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا. بلکہ شیخ صاحب فرماتے واجب ہے, یعنی کہ جرح کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. جائز ہے یار, جرح کرو نہ کرو برابر ہے, جائز نہیں کرنا چاہتا میں. جوس پینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایپل جوس پینا جائز ہے؟ میں نہیں پینا چاہتا, کوئی گناہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرح کرو نہ کرو دونوں برابر ہے, یعنی جرح جو کرتے ہیں اس کو برا نہیں کہا جا سکتا, یعنی کسی کی جرح کرنا حرام نہیں ہے. جو کوئی جرح کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. واجب کیا ہے؟ جس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے, اب لازمی ہے کہ اس کی جرح کرے لیکن حکمت کے ساتھ, اگر فتنے کا باعث نہ بنے. کیونکہ انکار منکر, جرح بھی انکار منکر میں سے, انکار منکر کے دراجات ہیں اور کس شروط الضوابط ہیں. یعنی کہ آپ نے انکار منکر کرنا ہے پھر اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے تو پھر کیا انکار منکر کیا آپ نے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی. سمجھ یہ ہے کہ پہلے قسم کے لوگ جن کا رد کرنا ہے, جرح کرنی ہے, تنقید کرنی ہے, تحذیر کرنی ہے, بدعت والے بدعت ہیں. دوسرے قسم کے حدیث کے راوی ہیں اور گواہ جو ہے ان کی جرح نہیں کی جاتی. حدیث کے راوی کو جرح محدثین نے کی ہے, اور گواہوں کی جرح کون کرتا ہے؟ قاضی کرتے ہیں کہ نہیں, کہ کیا اس لائق ہے کہ یہ گواہی دے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو جرح کے لائق ہے, جس میں خرابی ہے, جس میں کوئی نقص ہے, اس کی جرح نہیں کرنی چاہیے, اس کی خرابی بیان نہیں کرنی. جرح سے کیا مراد؟ جو اس کی خرابی ہو تو بیان کرو نا لوگوں کو, تاکہ آگاہی اور پتہ چلے لوگوں کو کس میں کیا خرابی ہے, کیا یہ اس لائق ہے کہ اس سے روایت لی جائے. کیونکہ روایت دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر کوئی شک نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حق ہے, دین ہے, وحی ہے. لیکن ہمارے تک یہ بات کہاں, کس نے پہنچائی ہے؟ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو سنایا, صحابی نے تابعی کو سنایا, تابعی نے تابعی کو سنایا, استاد و شاگرد چلتے رہے. پھر محدثین نے اس سلسلے کو, جو آج تک اگر ہوتا تو ہم کہاں جاتے, اس کو روکے کتابیں لکھ دی اپنی سنن سے, اور وہ اتنے مشہور معروف ہوئے. کبھی امام بخاری کی یعنی حالت جانے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو کہ ہم دیکھیں امام بخاری. اچھا امام بخاری پھر وہ کیسا ہے؟ اتنی شہرت یافتہ محدث ثقہ ہو چکے ہیں کہ اب دو مسلمانوں کا آپس میں اہل سنت میں سے اختلاف نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ثقہ ہے, محدث ہے, بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث, امیر المؤمنین فی الحدیث, سبحان اللہ. اور بہت کم لوگوں کے لقب ملے ہیں, ان میں سے امام بخاری ایک ہے. الغرض جیسا فرماتے ہیں بل ہو واجب, بلکہ واجب ہے. کس نے کہا یہ واجب ہے؟ یہ اجماع کس نے نقل کیا ہے؟ قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. امام نووي اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے یہ اجماع نقل کیا ہے, جیسے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 234 میں. جیسا فرماتے ہیں غزل الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظه الله فرماتے ہیں وان المتتبع لما قام به ائمة الاسلام في نصرة هذا الدين. اگر کوئی تتبع کرے اور یہ دیکھے کہ اسلام کے اماموں نے, یعنی جو علماء اسلام ہیں, جو اس دین کی نصرت کے انہوں نے جد و جہد کی ہے, اور اس پہ اگر ذرا غور کرے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے, بہت ہی کام کیا ہے. ومن ذالک, اور ان میں سے جو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں, الرد علی المبتدعہ, مبتدعہ کا رد کرنا. یجدو ان ائمۃ الاسلام تکلم فی اہل البدعہ, یعنی بہت سارے کام جو ائمۃ الاسلام نے اس دین کی نصرت کے لیے کیے ہیں اور ان میں سے بدعتوں کا رد بھی شامل ہے, اگر کوئی شخص ذرا غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا. یجد ان ائمۃ الاسلام تکلم فی اہل البدعہ, کہ انہوں نے اہل بدعت کے خلاف باتیں کی, ان کا رد بھی کیا ہے. وہ پھر رواتی اور راویوں پر بھی جرح کیوں کا رد کیا ہے. ولم يشيروا الى الموازنه بين الحسنات والسيئات ورمس كسن به يعني ائمه الاسلام يجون الرد كالبدعات كالراويون ورمس كسن به جنب جرح کی ہے اہل بدعت پر تنقید کی ہے یا تحذیر کی ہے یا کسی راوی سے تحذیر کی ہے یا اس کی جرح کی ہے موازنہ کی طرف یعنی اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا سبحان اللہ یعنی اس کی اچھائی تو درکنار یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اچھائی بیان کرنا تو دور کی بات ہے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ یا اسے کوئی اچھائی بھی ہوگی سبحان اللہ جیسا فرماتے ہیں وَأَلَّفُوا كُتُبًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ اور انہوں نے کتابیں لکھی جرح والتعدیل میں وَكُتُبًا فِي نَصْرِ السُنَّةِ اور کتابیں لکھی سنت کی نصرت میں وَرَدْ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَفِرَقِهِمْ اور اہلِ بدعت اور ان کے گروہوں ان کی جماعتوں کے رد میں بھی کتابیں لکھی وَكُتُبًا فِي مَوْضُوعَاتِ اور کتابیں لکھی احادیث کی موضوعات کے طرح یعنی وہ حدیث جن کو جو موضوع حدیث ہیں جو من گھڑت حدیث ہیں الگ سے تصنیفات ہیں سبحان اللہ ولم يوجب هذه الموازنه اور ان علماء نے اس موازنہ کو یعنی برائی کے ساتھ ساتھ جس کی جرح کی جا رہی ہے جسے تحذیر کیا جا رہا ہے اس کی کوئی اچھائی بھی بیان کی جائے یہ موازنہ ہے برائی تو بیان کر رہے ہو اب انصاف کا تقاضا اسے کوئی اچھائی بھی بیان کر دے انصاف کا تقاضا یہی ظلم ہے یہ کس کا انصاف کا تقاضا ہے آپ اس کو جرح کر رہے ہیں تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے جرح کے ساتھ آپ اس کی تعدیل بھی کر رہے ہیں تو پھر جرح تو گئی نا اور سننے والا تو پھر آپ کی جرح کو مانے آپ کی تعدیل کو مانے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں لوگ اس کی بات سنیں یا نہ سنیں جرح کے ساتھ تعدیل جب آ جاتی ہے پھر طلاب علم کے پاؤں پھسل جاتے ہیں ہم بات عوام الناس کی کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے اس لیے یہی انصاف کا تقاضا ہے جب جرح کی جاتی ہے تحذیر کیا جاتا ہے تو کوئی اچھائی نہیں بیان کی جاتی ورنہ یہ جو راوی تھے حدیث کے نمازی یہ بھی تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے مسلمان نہیں تھے کیا یہودی تھے یا نصرانی تھے حدیث کے راوی کون تھے مسلمان ہی تھے اور ان یعنی محدثین شاگرد ہی تھے کسی کا حافظہ کمزور ہے کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے کسی کوئی وہم کے شکار ہو گیا ہے کوئی کسی بدعت میں ملوث ہو گئے ارجاء میں یا خروج میں یا رفض میں کسی میں کسی کی کسی نے جھوٹ سے کام لیا الغرض اور دوسرے بھی جو اہل سنت کے دشمن تھے انہوں نے بھی حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا کیوں تاکہ اس دین کو توڑ دے اس سند کو ختم کرے تاکہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح کی جائے تو علماء نے ایک ہی چیز کو دیکھا ہے یہ نہیں چھوڑا کہ ہر بندہ آیا اپنی مرضی کرے ایسے نہیں جب بدعت کا ظہور ہوا تو امام ابن مسیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے مقدم صحیح مسلم میں ہم پہلے روایت لے لیا کرتے تھے جب راوی سب ثقات تھے تو روایت لے لیا کرتے تھے جب اہل بدعت نے بھی روایت کرنا شروع کیا پھر ہم نے پرکھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا کہ راوی کون ہے اور یہ علم دین ہے بس تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو اسے کیا غرض ہے کہ راوی کو دیکھو جو تمہیں دین کی روایت کر رہا ہے جو 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 سمجھ اس کے ہے اس کے دل میں جو آپ کو سمجھا رہا ہے چاہے قرآن کی یاد ہو چاہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہو کیا وہ اس لائق ہے کہ نہیں کیونکہ اہل بدعت بھی تو موجود ہیں جو دین کے دشمن ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ کئی یہودیوں نے اور کئی دشمنان اسلام نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ کے دل میں نفاق ہے دین کو توڑنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا شر کتنا وسیع ہوا یعنی عبداللہ بن یہودی کو دیکھ لیں آپ رافضیت کبھی اس نے بویا ہے آج تک امت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے نام کے ہیں اسلام اس میں کلمہ تو پڑھا سیدنا عثمان کے زمانے خوارج کو کس نے اکسایا ہے سیدنا علی کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا یہی لوگ تھے جو باہر سے آئے زبان سے کلمہ پڑھا ظاہرا اسلام اور دل میں بغض و نفرت اور حسد ہے اور کفر باقی ہے تو محدثین نے اپنی زندگی وقف کر دی اس دین کی حفاظت کے لیے سند محفوظ ہے دین محفوظ ہے سند محفوظ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں ہے اور موازنات کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں جب آپ کسی عالم کی جرح کرتے ہو تو اس کی یار کوئی اچھائی بھی تو بیان کر دو نا کیوں نہ انصافی سے کام لیتے ہو اور عوام الناس کیونکہ لوگ علم سے دور ہیں بیچارے کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کرتا ہے علماء نے صحت قطب کی جرح کی ہے کہتے یار مفکر اسلام تھا، عالم تھا، اس کی کوئی اچھائی تو بیان کر دیں، تفسیر قرآن لکھی ہے اس نے، کتابیں لکھی ہیں اس نے، کیے کیا ہے وہ کیا ہے، بڑا مجاہد شخص تھا، اتنا بڑا مجاہد تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ امیر الظواہر کہتا ہے کہ میں نے جہاد کا دستور سید قطب سے سیکھا ہے، یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ ان کا سب سے بڑا مجاہد ہے. اب لوگ چاہتے ہیں کہ جب ان کی برائی بیان کریں نا تو کوئی اچھائی بھی بیان کر دیں، تاکہ ان کو غرض کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جن علماء نے حق بات کی ہے اور ان کی غلطیاں سامنے عوام تک پہنچا دیا کتابی شکل میں یا آڈیو یا درس کی شکل میں، اب لوگ متنفر ہونا شروع، پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی یہ اتنے عجیب سے لوگ ہیں، آج ہمارے بچوں کو جہاد کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، دہشت گرد عام ہو چکی ہے، جہاد کے نام پر دہشت گرد عام ہو چکی ہے، قتل عام ہو چکا ہے، الحرج جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا آغاز ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب سب کو محفوظ فرمائے. کون کون اس کے پیچھے ہے؟ آج داعش بھی نماز تو وہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اب داعش کی بھی جرح جہاں پہ کرتے ہو گیا، یہ بھی تو کوئی بےچارے نمازی بھی تو ہے نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صلاۃ اللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں لیکن برے بھی ہیں. عجب سی بات ہے، پتہ نہیں یار کس دنیا میں لوگ رہتے ہیں. یہی آج امت، واللہ آج امت میں جو خرابی موجود ہے نا، یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اس امت نے علم کو پس پش ڈال دیا نا، توحید اور سنت کے علم کو، اور دنیا کے علوم میں مگن ہو گئے، غرق ہو گئے، تو یہی کچھ ہونا تھا. آج دیکھیں کون سی وہ سائنس ہے جس میں آپ کو مسلمان بڑی پوسٹ میں، چھوٹی پہ بات نہیں کروں، نہیں ملے گا آپ کو، مجھے بتائیں. میرا بھی ناسا کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں، چاند تک مسلمان گیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن دین کی بنیاد کا صحیح علم کتنے مسلمانوں کو آتا ہے؟ امت میں کتنی اسلامک یونیورسٹیاں ہیں؟ سالانہ کتنی لوگ وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں؟ لیکن امت میں علماء کتنے گن سکتے ہیں آپ؟ وہ علماء جو منہج سلف اور قائم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، سالانہ دنیا میں یہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے جامعات اسلامیہ علماء تو پروڈیوس کر تو رہے ہیں. علماء اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس سند ہے، وہ ہر سند والے کو عالم کہا جاتا ہے، میں ان کو زبانی کہہ رہا ہوں. یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ علماء اس منہج پر قائم ہیں، منہج سلف پر کہ نہیں؟ کن سلفین علی الجادہ، کیا واضح راستے پر قائم ہے جو سلفیت، جو سلف کا راستہ تھا، منہج موازنات کی؟ یہی لوگ ان کی اکثریت بات کرتی ہے. آج فلاں جامعہ سے فارغ ہے، یہ ڈگری ہے، یار یہ ظلم کرتے ہیں، بعض علماء جو ہیں مدخلی جو ہیں، یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، علماء پر جرح کرنا جانتے ہیں، لیکن کسی کی اچھائی کو نظر نہیں آتی. اس لیے شیخ صاحب یہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ آنکھیں کھولو، لوگوں کو کیا سبق دے رہے؟ عوام الناس یہی بات اچھی سمجھیں گے نا، جو علم سے دور ہے اسے کیا پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ وہ تو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتا ہے کہ نہیں، اور ایسی بات عوام کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ ہر امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ، امت میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں. جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے، جو اہل باطل کا رد کرتا ہے، دلیل کے ساتھ ثبوت پہلے پیش کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کسی کا رد کیا ہو، سید قطب کا رد کیا ہو، یا کسی اور شخص کا رد کیا ہو، مودودی کا رد کیا ہو، کسی اور کا کیا ہو، اور بغیر ثبوت کے بس یار وہ برا ہے بس. یہ کیا برائی ہے؟ بس جو برائی پہ بس چھوڑو، تو اس کی کتاب مت پڑھو، اس کی بات مت سنو. اگر ایسی بات ہے تو باطل ہے، غلط ہے، اور ہم سب سے پہلے کہنے والے ہوں گے کہ یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے. لیکن جب انہی کی کتابوں سے، انہی کے حوالے پیش کر کے، انہی کی غلطیاں بیان کر کے، واللہ بعض کی بار علماء تک بھی پتہ نہیں تھا، بعض بڑے علماء کو پتہ نہیں تھا، جو چھپی کتابیں، جو ان کی باتیں کتابوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، منہج التکفیر سید قطب کا ہے، کس کو پتہ تھا؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے اندر واللہ کئی مرتبہ پورے اسلام کے معاشرے کی تکفیر کی گئی، سارے کے سارے مرتد ہیں دور حاضر میں، اذانیں بھی دیتے کافر بھی، مرتد ہیں یہ لوگ، شریعت کا نفاذ نظر نہیں آتا، توحید حاکمیت نظر نہیں آتی، کتنے لوگ جانتے تھے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ اتنی موٹی جلد، 600 صفحے کی جلد ہو، 7 ہو یا بعض وہ 10 جلدیں بھی ہیں، کس کے پاس وقت ہے پڑھنے کو؟ بعض طلاب علم علماء نے واللہ انہوں نے زندگی وقف کر دی ہے، اور کتابوں کے پیٹوں کے اندر سے اس باطل عقائد کو نکالا ہے، محنت کی ہے، مشقت جد و جہد کی ہے، جو وقت اپنے بچوں کے لیے تھا، جو وقت اپنے لیے تھا، اس سارے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر کے ان کتابوں کو دیکھ کر ان کی غلطی کو نشاندہی کی ہے، اور ان کو درج کیا ہے، لکھا ہے، دروس بھی دیے ہیں، ثبوت بھی پیش کیا ہے، لیکن عجب بات ہے وہی برے ٹھہرے ہیں. کیوں برے ہیں جناب؟ یار موازنات سے کام نہیں کرتے. اچھائی برائی میں دونوں میں یعنی ترازو ہونا چاہیے، دونوں کو تولنا چاہیے. جہاں برائی پیش ہو کرے نا جناب، تو اس مسلمان کی آپ اچھائی بھی پیش کرے. تو شیخ صاحب اس لیے بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات باطل ہے اور غلط ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَلَّفُ كُتُبًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَكُتُبًا فِي نَصْرِ السُنَّةِ وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ بِدْعٍ وَفِرَقٍ وَكُتُبًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ مَوْضُوعَاتٍ مِنْ بِهِ وَلَمْ يُوجِبْ هَذِهِ الْمُوَازَنَةَ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ. اور اس موازنہ کی بات انہوں نے کسی نے بھی نہیں، جس نے کتاب کسی کے خلاف لکھی، چاہے بدعت ہو، فرد ہو یا جماعت ہو، یا ضعیف راوی ہوں، یا موضوع روایت پیش کرنے والے ہوں، یا موضوعات میں جنہوں نے کتابیں لکھی، کسی نے ان کی اچھائی بیان نہیں کی، نہ قریب سے نہ دور سے. بل الف کتبا خاصه بالجرح، بلکہ انہوں نے خاص کتابیں جرح پر لکھی. وخصصوها بالمجروحین، اور ان کا نام مجروحین سے خاص کر دیا، مجروحین کے نام سے. ومن تكلم فيهم بجرح، اور جن پر جرح کی گئی ہے ان کو بھی الگ سے بیان کیا. ولم يشترط هذا الشرط، اور اس شرط کو کسی نے بیان نہیں کیا کہ اچھائی بھی بیان کرنی چاہیے. لا من قریب ولا من بعید، نہ قریب سے اور نہ ہی دور سے. وان الناظر في كتب ائمه السلف، اور ائمه السلف کتب میں دیکھتا ہے، یجد التحذير من اهل البدع واهلها، یجد و پاتا ہے التحذير من البدع واهلها، بدعت سے آگاہی اور ان کے اہل سے بھی، اہل بدعت ان سے بھی آگاہی اور تحذير کو پاتا ہے. ولا يجد فيها انهم لا يذكرون الشخص الا مقرونا بحسناته بسيئاته وبدعه، اور کہیں نہیں اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ جس کی وہ جرح کر رہے ہیں وہیں پر اس شخص کی کوئی اچھائی بھی بیان کریں اس کی بدعت یا اس کی برائی کے ساتھ. بل يذكرون مثالب الكتاب او الجماعه او الفرد المتكلم فيه بدون التفات الى ما في ذلك من حسنات، بلکہ اس شخص کی غلطیاں چاہے وہ کتاب ہو یا جماعت ہو یا فرد ہو جس کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں، جس کی آپ تحذیر کر رہے ہیں، اس کی غلطی ہی بیان مقصود، وہی بیان کی جاتی ہے، اور اس کی اچھائی کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا کہ اس کی کوئی اچھائی بھی ہے کہ نہیں. انظر ما كتبه الامام احمد، دیکھ لیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے، وابن عبد اللہ اور ان کے بیٹے عبد اللہ نے. وما كتبه البخاری، اور امام بخاری نے کیا لکھا، فی خلق افعال العباد، معروف تصنیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خلق افعال العباد میں. وما كتبه الخلال، امام خلال نے جو لکھا ہے، وابن خزیمہ فی کتب السنۃ والتوحید، کتاب السنۃ والتوحید میں جو ان علماء نے لکھا ہے، وہ دیکھ لیں جہاں پر انہوں نے کسی کا رد کیا ہے ان کی اس کے ساتھ کوئی بھی اچھائی بیان نہیں کی ہے برائی کے ساتھ. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة، امام ابن بطة نے شرح الإبانة، ساری کتابیں ہیں اور سب یہ ائمہ سلف کے علماء ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، مطبوع ہیں، جس کو کوئی ابھی بھی کوئی شک ہو شبہ ہماری بات میں، ہمارے علماء کی باتوں پر کہ موازنہ نہیں کیا جاتا برائی کے ساتھ، تحذیر کے ساتھ اچھائی نہیں بیان کی جاتی، جرح کے ساتھ اس کی کوئی خوبی نہیں بیان کی جاتی، دیکھ لیں یہ کتابیں، ہمارے علماء سلف صالحین کے متبعین ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہیں، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ان کے اتباع کرنے والے ہیں، ان کے آگے چلنے والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے. دیکھ لیں علماء کی کتابیں، ان کے بعض کا نام اور ان کی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیں. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة وشرح اعتقاد السنة وشرح اصول اعتقاد السنة للألكائي، امام الألكائي کی معروف کتاب ہے اور بہت پیاری تصنیف ہے، شرح اعتقاد اصول اہل سنہ والجماعۃ کے نام سے. انہوں نے دیکھیں کیا لکھے، جب کسی کے جرح کیا یا کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے، کوئی غلطی بیان کی، تو وہاں پہ اس کی اچھائی بیان نہیں کی. وہ مقدمہ شرح سنہ البغوی، میں بغوی شرح سنہ کو دیکھ لیں، مقدمۃ ابن ماجہ، ابن ماجہ کے مقدمہ کو دیکھ لیں، وہ سنن ابی داؤد فی کتاب السنن، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں کتاب السنہ کو دیکھ لیں، والحجة في بيان المحج أبي قاسم التيمي الأصبهاني. وانظر مؤلفات شيخ سعيد بن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، وانظر مواقفهم وتعامل مع أهل البدع. تذكروا إنك موقف اور البدع کے ساتھ ان کا کس طرح سے رویہ رہا ہے. جتنی اب لوگ کہتے وہابی ہیں، سب سے آخر میں ہم کس کا نام ہے؟ امام محمد اظہر رحمۃ اللہ علیہ. اہل بدعت کا رد، یہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی گئی ہے، اہل بدعت کا رد کیا جاتا ہے بغیروں کے اچھا بیان کرنے کے. یہ منہج السلف ہے، اور شیخ الاسلام محمد الحباب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. ان سے پہلے ابن القیم نے، ان سے پہلے ابن تیمیہ نے، ان سے پہلے اصبہانی نے، ان سے پہلے امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے، بغوی نے، لالکائی نے، ابن بطہ نے، اور ان سے پہلے ابن خزیمہ نے، ان سے پہلے خلال نے، پھر امام بخاری نے، ان سے پہلے امام عبداللہ نے، ان سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ جتنے بھی علماء کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے اس بہترین زمانے سے لے کر آج کے اس عجیب و غریب فتنے کے زمانے تک، وہی باتیں ہیں، وہی کتابیں ہیں، وہی علماء ہیں. لیکن کل خیر غالب تھا، آج کچھ اور غالب ہے. اس لیے یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو عجیب و غریب لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں. صرف ایک ہی نعرہ سنا جاتا ہے ہر طرف سے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے. تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے. لیکن عجب بات یہ، ہمارے مناہج کیوں مختلف ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح سمجھ لیتے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مطابق، تو آج امت میں اختلاف کبھی نہ ہوتا. آج وہ فرقے بنے ہوئے ہیں، اس تفرقے کی بنیادی وجہ قرآن اور سنت سے صرف دوری نہیں، بلکہ قرآن اور سنت کی غلط سمجھ ہے، اور اس غلط سمجھ کو دین سمجھ لینا ہے، اور اس کے لیے الولاء اور برا کو قائم کرنا ہے، اور دنیا میں اسے پھیلانا ہے، امت میں اسے پھیلانا ہے، اس کے لیے جد وجہد کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اکثر مسلمان صحیح منہج سے، صحیح دین سے، صحیح عقیدے سے غافل ہیں. جب تک وہ واپس نہیں پلٹتے اپنے دین کی طرف، کتاب اور سنت کی طرف، صحیح سمجھ کی طرف، اس وقت تک امت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہاں، شر کی طرف جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر خیر کی طرف قدم بڑھانا ہے اور امت کی حالت کو بدلنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم سب کو مل کر توحید اور سنت اور منہج السلف کو دوبارہ سے زندہ کرنا پڑے گا، یا دوبارہ سے اس کی دعوت کو تجدید کرنا پڑے گا، جو آج بہت سارے ملکوں میں یا تو موجود نہیں، اگر ہے تو بہت ضعیف اور کمزور ہے. اور یہ بغیر جد و جہد کے، بغیر علم حاصل کرنے کے، بغیر صبر و تحمل کے، اور بغیر وقت نکالنے کے ممکن نہیں ہے. آج سب کا رونا ہے، ایک ہی رونا ہے، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، وقت کی تنگی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور بہت سارا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں ایسی چیزوں میں، بعض اوقات جب اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں تو اپنے اوپر ہنسی آتی ہے، شرم آتی ہے، ایک طرف وقت نہیں ہے، دوسری طرف وقت کو گنوا دیا اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت منہج و سلف پر اکٹھا کرے، اس پوری بکھری امت کو اللہ تعالیٰ اس حق منہج کی طرف راغب کرے، کہ ہم سب پھر مل کے جیسے کہ ہمارے سلف صالحین اس بہترین زمانے میں غالب تھے، حق پر تھے، آج کے دور میں ہم سب مل کے جہاں پر بھی ہم موجود ہوں اس حق منہج پر متحد ہو جائیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، جب ایسا امت میں ہوگا اور توحید اور سنت اور حق منہج غالب آئے گا، تو واللہ دشمن بھی مغلوب ہو جائے گا، اور امت کے یہ جو ذلت ہے، یہ جو رسوائی ہے، یہ جو ہر طرف سے آئے روز فتنے اور مشکلات امت دوچار ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ہوگی. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.